نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. الله، یہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت مشہور اور مقبول کتاب ہے، جس سے ہم اور آپ الحمدللہ بخوبی واقف ہیں، جس کا نام علیکم بسنتی ہے. اس کا جو مقدمہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس میں حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنت پر عمل کرنے کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے، اور کسی بھی عمل کی جب فضیلت اور اہمیت بتا دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں شوق بڑھ جاتا ہے، توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے. اس لیے میں اس کے مقدمے کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ایک آیت لکھی ہے جو اتباع سنت کی روح اور اصل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، دوسرے گناہ معاف فرما دیں گے. بندے کو اور کیا چاہیے بھائی؟ ہمارے دین و ایمان کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ دو ہی چیزیں تو ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں اور بخشش فرما دیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو یقیناً اس کی مغفرت بھی فرماتے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس کا کوئی ٹھکانا نہیں. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے یہ دو عظیم شان نعمتیں حاصل ہوں گی. ایک، یہ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے. اب کہاں اللہ تعالیٰ کا اس سے راضی ہونا اور اس سے محبت کرنا، کہاں ایک بندہ ناچیز، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کہاں ایک پہاڑ اور کہاں اس کا ایک ذرہ. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے رحیم و کریم ہے کہ اگر ان کے محبوب کی کوئی تابعداری کرے اور ان کی سنتوں پر عمل کرے تو اتنے احکم الحاکمین، رب العالمین، خالق کائنات ہونے کے باوجود وہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ ان کے محبوب کے مشابہت اختیار کر رہا ہے. اور پھر بندے کی نجات اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہر صورت اس کی مغفرت فرماتے ہیں. تو محبت بھی ملی اور مغفرت بھی ملی، تو سبھی کچھ مل گیا. اسی کی تشریح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے فرمائی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جس میں کتنی بڑی بشارت دی ہے، اتنی بڑی بشارت ہے کہ اس پر ہزاروں جانے قربان. وہ بشارت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی وہ کل میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ایک دوسرے حدیث میں اس سے زیادہ وضاحت ہے، اس کا میں خلاصہ سناؤں آپ کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں غالباً نماز عشاء یا کوئی اور نماز پڑھا کر کے نکلے. ابھی آپ مسجد نبوی کے دروازے ہی میں تھے کہ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے بڑھ کر آپ سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ حضور یہ بتائیے قیامت کب برپا ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے پوچھا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی تم جو پوچھ رہے ہو قیامت کب قائم ہوگی، تو قیامت تو جب قائم ہوگی ہوگی، لیکن تم بتاؤ تم نے اپنے اس پہ کام کیا یا نہیں کیا، کیونکہ قیامت جب بھی قائم ہوگی تو کامیاب وہ ہوگا جس نے اس کے لیے تیاری کی ہوگی، تو تم نے اس کے لیے بتاؤ کیا تیاری کی ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ حضور فرائض و واجبات تو اللہ کے فضل سے میں ادا کرتا ہوں، لیکن نفلی عبادت میرے پاس کم ہے، نفلی عبادت میرے پاس کم ہے، کہ میں نفل نمازیں، تسبیحات، اذکار، تلاوت، صدقہ، خیرات میں نے اتنا نہیں کیا ہے جتنا کرنا چاہیے. ہاں ایک بات میں اپنے اندر پاتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی بے پناہ محبت ہے. تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، جس شخص کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو کل میرے ساتھ ہی اٹھو گے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو اتنی ہم کو خوشی ہوئی کہ یا تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی زندگی میں اس وقت ہوئی تھی جب اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا تھا، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور ہر ایک کو یہ خود سے ملتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے. تو یا تو اس دن سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی ہم سب کو، یعنی صحابہ کرام کو، جب اللہ پاک نے نور ایمان ہمارے سینے میں داخل فرمایا، یا آج خوشی ہوئی جب حضور نے یہ فرمایا کہ آدمی کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا. یہ انہوں نے فرمایا، اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام جب چاہتے تھے آپ سے مل لیا کرتے تھے، ہم وقت آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، روز ہی آپ سے صبح شام ملاقات ہوتی تھی. تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی عظیم نعمت ان کو فراوانی کے ساتھ حاصل تھی، اور آپ کی شان یہ تھی کہ جو آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا دنیا و معافی ہے سے وہ بے نیاز ہو گیا، دنیا اور آخرت غم اس کے ختم ہو گیا. اس لیے کہ شاعر نے آپ کی شان میں کہا ہے، درد دل کی دوا تم پہ لاکھوں سلام، درد دل کی دوا جس تم پہ لاکھوں سلام، ہر مرض کی دوا تم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام، جو تمہارا ہوا وہ خدا کا ہوا، جو تمہارا ہوا وہ خدا کا ہوا. باعث کبریا تم پہ لاکھوں سلام، درد دل کی دوا تم پہ لاکھوں سلام، ہر مرض کی دوا تم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام، درد دل کی دوا تم پہ لاکھوں سلام. تو صحابہ کرام کو یہ فکر تھی کہ بھئی یہاں تو ہمیں بڑی فراوانی کے ساتھ آپ کی زیارت اور آپ کی صحبت نصیب ہے، جب چاہیں آپ سے مل لیں، جب چاہیں آپ سے کی زیارت کر لیں، جب چاہیں آپ سے کوئی بات پوچھ لیں ہم اور آپ ساتھ ساتھ، لیکن جب آخرت ہوگی تو آپ جنت میں جائیں گے، تو آپ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار ہیں، اور وہاں پر اپنے اپنے درجے کے مطابق رہنے کی جگہ ملے گی، تو پتنی آپ کہاں ہوں گے اور پتنی ہم کہاں ہوں گے. یہ تھا غم ان کو کہ یہاں تو کوئی غم نہیں ہے، اب وہاں اگر ہمیں حضور کی ہمراہی نصیب نہ ہوئی اور حضور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی اعلیٰ مقام پر ہوئے اور ہم جنت میں گئے بھی تو معلوم نہیں کہاں ہمیں جگہ ملے گی, اور پتہ نہیں ہم حضور کو دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں. اور ہم ان کی محبت کا اور ان کے عشق کا 1% بھی تصور نہیں کر سکتے. یاد رکھو جو صحابہ کرام کو حضور سے محبت تھی اور شفقت تھی, وہ ہم اس کا 1% بھی تصور ہم نہیں کر سکتے. جس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کی محبت عطا فرمائی تھی اور جس طرح وہ حضور کے اوپر فدا تھے, جان بھی قربان, دل بھی قربان, عزت بھی قربان, خاندان بھی قربان, ماں باپ بھی قربان, ہر چیز حضور پہ قربان تھی ان کی طرف سے, اور صرف یہ چاہتے تھے کہ بس حضور راضی ہوں اور ہمیں آپ کا اتباع نصیب ہو. اور تو دنیا میں تو یہ سب کچھ حاصل تھا, لیکن آخرت میں ہمراہی کیسے ملے گی؟ اور بھائی حضور کے بغیر جنت میں کیا مزہ؟ جیسے کسی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کہا ہے, تو ملے تو کوئی مرض نہیں, نہ ملے تو کوئی دوا نہیں. ہائے ہائے, تو ملے تو کوئی مرض نہیں, یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے تو اسے کیا غم ہے بھائی, دنیا اور آخرت دونوں اس کے بن گئے. تو مجید عائشہ نے کس طرح سنایا تھا, نہیں سنایا تھا پتہ نہیں کسی نے سنایا نہیں سنا, وہ میں نہیں سناؤں گا دوبارہ. نہیں بھائی وہ نہیں, ٹائم نہیں سنانے کا, لمبا قصہ ہے وہ. تو اس کا یہی حاصل ہے. تو بھائی جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے اس کا تو کوئی غم ہی نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, اور نہ ملے تو بتاؤ اس کا کیا علاج ہے؟ کسی کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا, وہ تو 100% ناکام و نامراد ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے. تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ تم ملے تو کوئی مرض نہیں, نہ ملے تو کوئی دوا نہیں. تو بس تقریباً یہی حضور کی شان تھی کہ حضور کی خدمت نصیب ہو جائے, آپ کی صحبت نصیب ہو جائے, آپ کے اتباع نصیب ہو جائے تو سب کچھ, اور نہیں تو بس بھائی پھر اوپر اور کوئی راستہ تو نجات کا آپ کے سوا, آپ کی اتباع کے سوا کوئی اور راستہ تو ہے نہیں. تو اس بشارت میں صحابہ کرام کا یہ غم ختم ہو گیا اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ بھائی جیسے آج ہم آپ کے ساتھ ہیں, کل ہم حضور کے ساتھ ہوں گے. اور آپ نے یہ فرما دیا بھائی اس کے لیے عمل ضروری نہیں ہے, محبت کافی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, کیوں یہ ایک محبت بھی ایک عمل ہے, اور یہ عمل ایسا ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ ہو جائے گا بس وہ. چنانچہ اس حدیث میں آخر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے میں قیامت میں انہیں کے ساتھ ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے, ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور حضرات خلفائے راشدین کی, اور باقی اشرہ مبشرہ کی, اور آپ کے اہل بیت کی, اور اصحاب بدر کی, اصحاب احد کی, اصحاب بیت رضوان کی, اللہ تعالیٰ ہمراہی عطا فرمائے. ان کی جوتیوں میں اللہ تعالیٰ ہم نالائق اور نکموں اور جھوٹے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جھوٹ موٹ بھی ان کی آنکھوں کو کوئی صورت بنا لے تو مہربانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہمیں بھی ان کے ہمراہ کا فرمائے. تو یہ بشارت ہے اس کے اندر بھائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یعنی جنت میں بھی ہوگا ساتھ بھی ہوگا, تو اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ مزے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نصیب فرما. آگے حضرت والد صاحب نے آیت کے بعد اشعار سن لکھے ہیں جو بہت پیارے ہیں. ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل. سبحان اللہ. ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل, کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد. آیا یعنی حضور کے ادب یہ ہے کہ آپ کی ایک سنت پر آدمی جان قربان کرتے. ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل, کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد. میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی, کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی. شاہان دو عالم ہیں غلامان محمد. اللہ اللہ اللہ, یہ حضور کے غلام ہیں دونوں جہاں کے سردار ہیں. اللہ میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی و صحابی عدد ما تحب و ترضا. یہاں حضرت والے صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک اور شعر بھی یاد آ گئے جو انہوں نے خط میں لکھے تھے. یہی تمنا, یہی آرزو ہے, یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. یہی ہے تمنا, یہی آرزو ہے, یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. یہی ہے تمنا, یہی آرزو ہے, یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سلام علیک نبی مکرم, یہ سلام علیک نبی معظم. خدائے قسم کہ روزے پہ آ کر یہ ہر دم سنانے کو جی چاہتا. سلام علیک نبی مکرم, سلام علیک نبی معظم. خدائے قسم تیرے روزے پہ آ کر یہ ہر دم سنانے کو جی چاہتا. سیاہ کاریوں کی فراوانیاں, پریشانیاں ہی پریشانیاں. بھائی گناہ زیادہ ہیں تو پریشانیاں بھی زیادہ ہیں. سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں. جب ہی تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا. آگے فرماتے ہیں, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سعادت ابدی و عزت سرمدی انسان کے لیے اللہ جل شانہ کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے, اور اس دولت کا محل حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ اس شرط کے ساتھ محبت فرمائیں گے کہ تم حضور کی سنتوں کی پیروی کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرمانبرداری کا ہار اپنے گلے میں ڈالو. سنت سے واقفیت تامہ حاصل کرو اور اس پر ایسا عمل کرو جیسا کامل کرنے کا حق ہے. پھر دیکھو کہ وہ معقدِ محبت جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی سند کے ساتھ یقیناً نافذ ہوگا. سبحان اللہ, دیکھو خدا کی راہ میں ایک مرتبہ شہید ہونا کتنا بڑا ثواب ہے. لیکن جس وقت امت حضور کی امت میں خرابیاں پھیل جائیں, سنتوں کی جگہ بدعات پھیل جائیں, غیر مسلموں کی راہ و روش جنم لے کر گھر گھر, گھر کے باہر, جسم جسم کے اوپر, ہر طرح زندگی میں شوق کی نگاہ سے دیکھی جانے لگے جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے اور چلانے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور ان پر تانے کسے جا رہے ہوں, ایسے وقت میں جو باہمت اور با ایمان سر بکف ہو کر اس میدان کارزار میں سنتوں پر عمل کر کے ان کو زندہ کرنے کی سر کی بازی لگائے گا, اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور 100 شہید, ایک شہید کا ثواب معلوم ہے کیا ہے آپ کو؟ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, تھوڑا سا, کیونکہ بہت, وہ تو بہت ہے جو ہے حقیقت میں. پہلے تو آپ یہ سمجھو کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 منزلیں بنائی ہیں. جنت 100 منزلہ بلڈنگ ہے اور ہر حصہ اس کا اتنا لمبا چوڑا جیسے زمین و آسمان, اور جتنی منزلیں اوپر کی ہیں اتنی اس میں اعلیٰ نعمتیں, اور جتنی نچلی منزلیں اتنی اس میں کم درجے کی نعمتیں. لیکن ادنا سے ادنا, ادنا سے ادنا, ادنا سے ادنا جنت کی ایک نعمت کے سارے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں مٹی ہیں. تو یہ سمجھنا کہ بھائی نچلی منزلوں کے اندر اگر گئے تو کیا مزہ آئے گا, ایسا مزہ آئے گا کہ دنیا بھول جائیں گے انشاءاللہ. لیکن وہاں کے اعتبار سے اللہ پاک نے 100 منزلیں بنائی ہیں, اور ہر منزل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسی ایسی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہے. لیکن جتنی منزل اوپر کی ہے اتنی ہی منزل اعلیٰ درجے کی نعمتوں پر مشتمل ہے. سب سے اعلیٰ درجے کی جو سب سے اوپر کی منزل ہے اس کا نام ہے فردوس, جو عرش کے نیچے. آپ نے, آپ کا احسان ہے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگنا، کیونکہ وہ جنت کا سب سے جنت کی سب سے اونچی والی منزل ہے. تو یہ سو منزلیں جو ہوں گی سب سے اوپر جو منزل ہوگی شہید اس میں جائیں گے، اور وہاں پر ایسی ایسی نعمتیں شہیدوں کو ملیں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا سے آخرت میں جانے کے بعد کوئی بھی دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرے گا، کسی کے دل میں بھی خواہش نہیں ہوگی کہ دوبارہ وہ دنیا میں آئے، کیونکہ سب دنیا دیکھ کے جا چکے ہوں گے نا بھائی کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں سوائے مصیبتوں کے تکلیفوں کے کیا دیکھا. جو نعمتیں بھی تھیں تو وہ بھی دنیا کی تھیں، آخرت کے آگے تو اور جنت کی نعمتیں دیکھ کر کے تو وہ بھی خاک معلوم ہوگی. اس لیے جنت میں جو چلا جائے گا پھر وہ کبھی بھی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ اس کو دنیا میں بھیجا جائے سوائے شہید کے. شہید یہ کہے گا کہ یا اللہ مہربانی فرمائیے، دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیجیے تاکہ پھر میں آپ کے راستے میں تن من دھن قربان کروں اور شہید ہو جاؤں. تو علماء فرماتے ہیں یہ شہید کیوں تمنا کرے گا دوبارہ دنیا میں آنے کی، وہ بھی سر جنت میں گیا ہے، جنت کی نعمتیں اس نے بھی دیکھی جیسے اوروں نے دیکھی، تو یہ کیوں دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا. فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس کو جو نعمتیں ملیں گی وہ ایسی انگنت بے شمار ہوں گی اور ایسی اعلیٰ اور عرفا ہوں گی کہ ان نعمتوں کی وجہ سے یہ دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا کہ بھائی دوبارہ آؤں گا تو پھر اور ملے گی، تیسری مرتبہ آؤں گا تو پھر تیسرا حصہ اور ملے گا، تو اس لیے وہ چاہے گا دنیا میں جاؤں پھر آؤں پھر یہ نعمتیں لوں. اللہ اس سے اندازہ کرو کہ شہید کو کیا ملے گا. اور جب سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو اور سنت پر عمل ترک کر دیا گیا ہو، بلکہ عمل کرنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جیسے آج داڑھی رکھنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی شلوار ٹھکنے سے اوپر رکھے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو یہ سنت کا آج تو مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو جن سنتوں کو دفن کر دیا گیا ہو، مردہ ہو گئی ہوں، عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، ایسے زمانے میں اگر کوئی ایک سنت پر بھی عمل کرے گا، سنت پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں سنت کو زندہ کرنا، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے ایک نہیں دو اور دس نہیں سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اندازہ کرو کتنا زبردست انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اور کیسی زبردست ان کی عطا ہے. ہم محنت ذرا سی تھی بھائی، سنت پہ چلنا کیا مشکل کام ہے. آپ دیکھ لو اس کتاب کے اندر آپ بارہ پڑھ چکے ہو سن چکے ہو، ماشاءاللہ کوئی سنت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو. بلکہ خود حضرت والد صاحب آگے فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ سنتیں وہ ہیں کہ جو کام تم رونا کر رہے ہو سنت پر عمل کرتے ہوئے وہی کریں گے، کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں آئے گی، بس زاویہ نگاہ بدلنا ہوگا، دل کا کعبہ صحیح کرنا ہوگا کہ اب ہم کر رہے ہیں سنت کے مطابق، کھا پھر بھی رہے ہیں، پی پھر بھی رہے ہیں، سو پھر بھی رہے ہیں، جاگ پھر بھی رہے ہیں، آ پھر بھی رہے ہیں، جا پھر بھی رہے ہیں، سارے کام وہی ہو رہے ہیں لیکن اب ہو رہے ہیں سنت کے سانچے میں اور سنت کے مطابق. تو جب یہ بات ہے تو پھر تو کوئی مشکل ہی کام نہیں ہے نا. جب مشکل نہیں ہے تو بھائی کام بالکل پھل آسان ہلکا پھلکا اور ثواب اتنا بڑا. اس لیے ضرور اپنے آپ کو سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر راستہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اس کے بعد پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جو صبح سویرے اٹھنے کے بعد سونے کے بعد اس کے بعد صبح صادق تک جتنے کام آدمی کو درپیش ہوتے ہیں آدمی ان تمام کاموں کو اپنی مرضی یا جی چاہنے کے مطابق یا کسی طریقے سے کرتا ہی رہتا ہے. کیا اچھا ہو اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہوئی کہ ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یا آپ کے کیے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق ادا کر لے. کام تو ہونا ہی ہے جس طریقے سے ہو جائے، لیکن جو نور اور برکت دنیا اور آخرت کے فوائد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں اور آپ کے طریقے ملیں گے وہ بغیر اتباع کیسے نصیب ہو سکتے ہیں. اور وہ یہ ہیں جو ابھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت فرمائیں گے. ہم کیا ہماری کیا حیثیت کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت فرمائے اور مغفرت فرمائیں گے. اور اس سے بڑھ کر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں حضور کی ہمراہی عطا فرما دیں گے، اس سے بڑی تو کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ مستحب بھی سنت ہی کے قصہ میں، اس لیے اس رسالے میں مستحبات کو بھی سنت ہی لکھ دیا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم مسلمان ہی نہ جگائیں گے تو اور کون لوگ جگائیں گے، اور کون ان کو پھیلائیں گے اور عمل کریں گے. بچوں کو عادت ہو گئی تو عمر بھر، اور مرنے کے بعد قبر میں والدین کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرانے کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ہمارے لیے اپنے بچوں کو تربیت دینے کا طریقہ بتا دیا کہ خود ہی عمل نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. جب خود عمل کریں تو اپنے بچوں کو ہی بتائیں، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بس وہ سبق لینے والے ہوتے ہیں 24 گھنٹے. اب چاہے وہ آپ کی غلط روش کو دیکھ کر کے غلط سبق لے لیں، اور چاہے آپ سنت کا درس دے کر کے ان کو سبق سنت کا پابند بنا دیں، وہ تو آپ کے ہاتھ میں. ابھی تو لوہا نرم ہے، جیسے چاہے موڑ لو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر پکے ہو جائیں گے، پھر لوہا موڑنا مشکل ہو جائے گا، یاد رکھو. اور ہم اس وقت کچھ کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو غلط طریقے سے کرتے ہیں، مار دھاڑ، غصے بازی. ارے بھائی، اس سے آپ ٹھیک ہوئے ہو سکتے ہو، جب خود ٹھیک نہیں ہو سکتے بچے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے اس طریقے سے. اب تو پہلے سے زیادہ ان کو پیار کی ضرورت ہے، اب تو وہ لوہا گرم ہو گیا ہے، نرم وہ سخت ہو گیا ہے. اب سخت لوہے کو تو پیار پیار سے آپ مڑیں گے تو مڑے گا، ویسے تو نہیں مڑ سکتا. لہٰذا جب بچے بالغ ہو جائیں یا قریب البلوغ ہو جائیں تو ہمیشہ ان کا احترام، ان کا اور ان کے ساتھ شفقت، پیار، محبت سے پھر ان کو سنت و عمل کرنے کی طرف آمادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حدیث شریف میں جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس عمل کرنے کو والے کو اس کا ثواب ملے گا. ایسے کہنے سے جتنے مسلمانوں نے عمل کیا اور جب تک عمل کرتے رہیں گے ان کے برابر اس سنت جاری کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے فضیلت بیان فرما دی. وہ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی کوئی اچھا طریقہ، اچھا عمل مسلمانوں کے اندر جاری کرے گا تو جب تک مسلمان اس پر عمل کرتے رہیں گے تو عمل کرنے والوں کو الگ ثواب ملے گا اور لگانے والے کو الگ ثواب ملے گا. تو بھائی یہ ہے دونوں ہاتھ سے کمانا، اور یہ ہے میدان مارنا. بھائی کسی کو ایک سنت سکھا دو، اس کو عمل کی اس پہ توفیق ہو جائے، بتا دو اس کو، بتانا بھی ایک موجب ثواب کام، اور اگر وہ عمل میں آ جائے اور عموماً اخلاص سے اگر کہی جائے بات تو عمل کی توفیق ہو ہی جاتی ہے. تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا کرنے والے کو بھی ثواب اور بتانے والے کو بھی ثواب. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو سنتیں پڑھ لیتے ہیں بھائی سب. نیند سے جاگنے وقت کی سنتیں، نیند سے جاگنے کے وقت کی سنت. اب جو روزانہ جاگتے نہیں جاگتے، تمہیں روزانہ جاگتے ہیں تو ہم تو اب الٹی سیدھی انگڑائیاں لیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں جب جا کے سیدھے ہوتے ہیں. سنت کے مطابق آنکھ کھولو اور سیدھے ہو جاؤ تو آنکھ بھی کھل گئی، نیند سے اٹھ بھی گئے، اور سنت کے مطابق اٹھ کر نور سنت بھی حاصل ہو گیا اور ثواب سنت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا. بس نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. بس نیند خمار ہوتا ہے تو آدمی ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے، تو بھائی آپ آسانی سے بس اپنی آنکھیں مل لو، بس کر لو سیدھے، بس سنت کی نیت سے، بس ایک دفعہ سنت کی نیت کر لو بس. اچھا روز روز سنت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بس ایک دفعہ سنت کی نیت کر لو کہ اب میں روزانہ جب اٹھوں گا اور اپنا خمار دور کروں گا، ہاتھ ملوں گا، وہ میں سنت کی نیت سے کروں گا. ویسے تازہ نیت بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری تو ایک دفعہ ہے بس. اور جاگنے کے بعد کی یہ دعا ہے جو نہایت آسان ہے، الحمد للہ احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. جب بھی آپ سو کر اٹھے تو مسواک کرنا. اب اٹھنے کے بعد اب دو باتیں ہوتی ہیں. دیکھو کبھی تو اٹھتے ہی آدمی نہ استنجا کرتا ہے نہ وضو کرتا ہے، کسی کام میں لگ گیا کوئی ضروری کام میں، کیونکہ اٹھتے ہی استنجا کوئی ضروری نہیں ہے، اٹھتے ہی کوئی وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اٹھتے ہی نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آدمی کسی اور کام میں بھی لگ سکتا ہے. تو اس وقت منہ میں نیند کی وجہ سے گندگی ہو جاتی ہے، بو ہو جاتی ہے اور لعاب جمع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ اس وقت مسواک کرنا سنت ہے. اور اگر اٹھتے ہی ابھی ہمیں استنجا کر کے فوراً وضو کرنا ہے تو پھر الگ سے مسواک کرنا ضروری نہیں ہے، بس اب تو استنجا کر لو سنت کے مطابق اور پھر سنت کے مطابق وضو کر لو، اس میں خود ہی مسواک آ جائے گی، اس میں دونوں ایک ساتھ ادا ہو جائے گی سنت میں. اس لیے فرمایا وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ مسنون ہے. سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. پھر دیکھو نیند سے جاگنے کے بعد کپڑے پہننے ہوتے ہیں، لہذا کپڑے پہنتے اور ان سنتوں کا خیال رکھیں، بس یہ کافی ان شاء اللہ. بس لباس میں یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھو اور پہلے دائیں ہاتھ میں پہنو، اس کو کرتا پہننا ہے بنیان پہننا ہے تو دائیں ہاتھ میں پہلے پہنو پھر بائیں ہاتھ میں پہنو، اور شلوار پہننی ہے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنو پھر بائیں پہنو پہنو. اب اتارنا ہے تو اتارنے میں پھر اس کا خیال رکھو کہ پہلے الٹے ہاتھ سے آستین نکلے اور پھر بائیں ہاتھ سے پھر دائیں ہاتھ سے اترے، پھر شلوار اتارنی ہے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارو پھر دائیں پاؤں سے اتارو. بس یہ ہے سننے کے بعد کیا بھائی، شلوار تو اب بھی پہننی ہے نہیں پہننی، کرتا اب بھی پہنے، کسی نے کہا کہ کرتا مت پہننا، بس سننا سے عمل کرو گے تو بغیر شلوار کے رہنا پڑے گا. یہ تو کسی نے نہیں کہا، جوتی کا بھی یہی ہوگا، چپل بھی تو پہنتے ہیں، چپل پہلے بھی پہنتے اب بھی پہنتے. اب بھائی اب پہلے سیدھے پاؤں میں پہن لو پھر الٹے پاؤں میں پہن لو، جب اتارو تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارو اور پھر سیدھے پاؤں سے اتار لو، بھائی اتنا ہی تو فرق ہے. لیکن یہ تھوڑا سا فرق ہے مگر اوپر زمین و آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو رہی ہے، لہذا یہ سب عبادت. اور اپنی مرضی سے الٹا سیدھا پہننا ہے تو کوئی ثواب نہیں، کیونکہ حضور کی تابع داری نہیں اور سنت پر عمل نہیں، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں. بس اب آخر میں یہ شعر بھی سن لو، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں. یہ حضور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کا شعر، کہ اس میں بندہ سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت جس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. زیادہ کوئی ناز نہیں کرے کہ بھائی میں تو سنت پر بہت عمل کرتا ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں، یہ ناز کا کام یہاں کچھ نہیں ہے. ناز تو جس نے کیا وہ مارا گیا، نیاز مندی چاہیے. یہاں پر حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر پر بڑے قربان ہوئے کہ تو بنا دے عجب من بنیا دے عجب آئے آئے کہ اللہ آپ کا ناز بھی عجیب و غریب ہے کہ آپ کے لائق ہے، آپ ہی اس کے قابل ہیں، اور میری نیاز مندی بھی عجیب و غریب ہے کہ میں اس کے لائق ہوں آپ اس کے لائق ہوں. تو بنا دے عجب من بنیا دے عجب. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں نیاز مندی نصیب فرمائے اور ناز سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرنا، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. آپ کے ہم پر بڑے بڑے انعامات احسانات، یا اللہ آپ کے بڑے بڑے انعامات اور ہم پر بڑے بڑے احسانات ہیں. آپ نے ہمیں ایمان دیا، حضور کی امت میں پیدا فرمایا، یا اللہ آپ اپنی مہربانی، اپنے فضل و کرم، اپنی عنایت و مہربانی سے ہمیں حضور کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما. ان کو جو بہت ہی آسان آسان سنتیں ہیں ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو یا اللہ بہت ہی اہم اور قیمتی سمجھ کر زیادہ سے زیادہ ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو سنتوں کا پیکر بنا دی، یا اللہ سنتوں کا مجسم نمونہ بنا دیجیے، یا اللہ ظاہر کی سنتوں کو بھی، باطن کی سنتوں کو بھی، اور تمام روزمرہ کی زندگی میں ہونے والے کاموں کی سنتوں کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہر شعبہ زندگی میں یا اللہ جو آپ کا طریقہ عمل ہے اور آپ کا مسنون طریقہ ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر ہو، آپ کی سنتوں پر ہو. یا اللہ اس ایسے عمل پر ہو جو سب سے بہترین آپ کے نزدیک ہو، آپ کے نزدیک جو عمل سب سے بہتر ہو، ہمارا خاتمہ اسی پر فرمانا ہو. یا اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا. یا ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہماری ہمارے گھر والوں کی بیماریوں کو دور فرما، ہماری ہمارے گھر والوں کی بیماریاں دور فرما یا اللہ، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، ہمارے بچوں کے رشتوں میں اپنے خزانہ غیب سے آسانی عطا فرما، نیک نیک رشتے جلد سے جلد عطا فرما اور ان تمام رشتوں کو کامیاب فرما یا اللہ، اپنی رحمت سے ہم کو حلال و طیب روزی بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما، اتباع سنت کی اخیر دم تک خوب توفیق عطا فرما یا اللہ، اخیر دم تک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، ہمارا آنا یہاں پر بیٹھنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحبہ اجمعین، آمین.
تصویر کے پھیرے جاری رہیں، ساحل بھی